گواہ، نہ اس کی عقل میں کوئی فطور ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کامل العقل ہونے کی گواہی دے رہا ہے. ما ينطق عن الهوى، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کے پاک ہونے کی گواہی دے رہا ہے، یہ خواہش کا بول بھی نہیں بولتا. ان تو یہ کیا بولتا ہے، ان هو الا وحی یوحى، یہ وہی بولتا ہے جو اس کا اللہ اسے بلواتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بیچ میں جو اللہ نے واسطہ بنایا، دنیا دار الاسباب ہے، اللہ چاہتا تو براہ راست سب کچھ کرتا، لیکن اس نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا، تو اپنے اور نبیوں کے درمیان جبریل کو واسطہ بنایا. تو یہ واسطہ کیسا ہے، کچا تو نہیں، کمزور تو نہیں، بدگانت تو نہیں، خائن تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس واسطے سے اپنے نبی پر اپنے علم کو اتارا، اللہ نے اس واسطے کی دی، اللہ تعالیٰ نے اس واسطے کی صفائی کو پیش کیا کہ یہ بڑا طاقتور فرشتہ، بڑے علم و فضل والا فرشتہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين او ادنى، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے مقام کو بیان کر رہا ہے، اس کی بلندیاں اتنی ہیں اتنی ہیں اتنی ہیں کہ نہ تم تصور میں لا سکتے ہو نہ سوچ سکتے ہو. فاوحى الى عبده ما اوحى، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا علم بتا رہا ہے. فاوحى الى عبده ما اوحى، ما اوحى کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسان جنات بمے انبیاء بھی مل کر سوچیں کہ ہمارے نبی کا علم کتنا ہے، تو تمہارے سارے انسان جنات فرشتے اور نبی مل کر جو سوچیں گے، تمہارے محبوب کا علم اس سے بھی زیادہ ہے. ما اوحا ما اوحا سبحان ما اوحا، کہ تم پاگلو دیوانو، تمہیں کیا خبر کہ ہم نے اپنے نبی کو کیا دیا ہے، تو تمہیں پتا ہی نہیں. لہذا کہا فاوحا الى عبده ما اوحا ما اوحا، پھر ما کذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی گواہی دی کہ دل، چونکہ اللہ تعالیٰ جو علم اترتا ہے وہ دل پہ اترتا ہے، علم وہ ہے جو دل پر آئے، زبان پر جو آئے وہ علم نہیں، کانوں میں اترے وہ علم نہیں، دماغ کی نسوں میں جو پھنسا ہوا اٹکا ہوا ہو وہ علم نہیں. وہ فیضی کے پاس بھی تھا، ابو الفضل کے پاس بھی تھا، وہ شیطان کے پاس بھی ہے. سب سے زیادہ علم شیطان رکھتا ہے، امور آخرت آسمانوں پہ بیٹھ کر اس نے دیکھے ہیں. علم وہ ہے جو کانوں سے نکلتا ہوا دماغ کے تانے بانے سے وہ بارش کے قطروں کی طرح ٹپکتا ہوا اور اپنی راہیں بناتا ہوا وہ دل کے خانے میں جا کے فٹ ہو جائے، وہاں جا کے راسخ ہو جائے، وہ علم بنتا ہے. باقی سب ہماری طرح کی لفاظی ہے، ہمارے جیسے خطیب ہیں جن کو آپ لوگ عالم سمجھ بیٹھتے ہو. علم وہ ہے جو دل میں اتر جائے اور دل کی دنیا بدل جائے. علم وہ نہیں ہے جو زبان پہ جس کا کرشمے ظاہر ہو رہے ہوں. علم وہ نہیں ہے جو دماغ کے تانے بانے میں پھنسا ہوا ہو. علم وہ ہے جو دل پہ اترے. اب دل گندا ہے تو آنے والا علم بھی گندا ہو جائے گا. جیسے پاک کپڑے کو گندی نالی میں ڈالو تو ناپاک ہو گیا، پاک برتن میں پیشاب ڈالو ناپاک ہو گیا، پاک برتن کو گندگی میں پھینکو ناپاک ہو گیا. تو آنے والا علم پاک، دل گندا ہو تو ناپاک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل کی گواہی دی. ماں کہہ بل ما کذب الفؤاد، میرے نبی جیسا تو کوئی کسی کا سچا دل ہے ہی کوئی نہیں. کائنات کا سب سے کھرا دل، سب سے سچا دل، سب سے روشن دل، سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے انور، سب سے ابہا، سب سے احسن، سب سے اشرف، سب سے بلند و بالا جو دل ہے وہ میرے نبی کا ہے. جبھی تو میرا قرآن اس کے اندر آ گیا، جبھی تو میرا علم اس کے اندر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کلام نفسی اتارا اپنے نبی پر، لفظ نہیں اتارے، اپنا ذاتی کلام، اس بغیر شکل کے. اللہ تعالیٰ کی کوئی تصویر نہیں بنائی جا سکتی، لیکن اللہ خود کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، تیرے اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا فَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا، میرا نبی صبر کر، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا بے وجہ کل کریم، یا اللہ تیرے روشن چہرے، تیرے پاک کرم والے چہرے کے تو فیل، تو اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کی آنکھ بھی ہے. بل یداہ مبسوطتان، آپ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ, اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یداہما مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن, نماز پڑھنے والے کو مبارک ہو جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو طہٰ مسجد کے قالین پہ نہیں, وہ اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے. سجدہ کرنے والا وہ مٹی میں سجدہ کرے, قالین پہ سجدہ کرے, روڑے پتھر پہ سجدہ کرے, سہرا کی ریت پہ سجدہ کرے, دیکھنے میں سجدہ چٹائی پر ہوا, قالین پر ہوا, روڑے پر ہوا, ریت پر ہوا, پتھر پر ہوا, پر آپ کے نبی نے آپ کو بشارت دی مبارک مبارک ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن, سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے. لیکن اس کے قدم کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم, اس کے ہاتھ کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم, اس کی آنکھیں کیسی ہیں ہمیں نہیں معلوم, اس کی کرسی کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم. ہم ایمان لائے, ایمان لائے بغیر کسی تصور کے, بغیر کسی کیف کے, بغیر کسی اس کی کیفیت کے, بغیر شکل کو سوچے, بغیر تصور کو تو کسی تصور میں اللہ کو لائے سمائے بغیر ایمان لائے, جیسے اس نے کہا وہ ویسے ہی ہے, جیسے اس نے کہا وہ ویسے ہی ہے, پر کیسا ہے اسے کوئی نہیں, تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ کلام فرماتا ہے, اللہ بولتا ہے, کیسے ہمیں نہیں پتا, ہاں اللہ کے نبی کو پتا ہے, چونکہ اللہ اپنے نبی پر اپنا کلام براہ راست اتارتا تھا اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہمارے نبی نے. یہ کوئی کمزور روایت نہیں ہے, صحیح روایت ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے, کیا آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کا دیدار کیا, ہاں رائے تو رب بھی دیکھا. وہ کیا آنکھ ہیں جو اللہ کو زندہ حالت میں دیکھ لے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک, یا اللہ تجھے دیکھنے کو جی چاہے, اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی ہرگز نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں میں واحد نبی ہیں جو لاڈلے تھے, لاڈلے یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ضد کر لیا کرتے تھے, اللہ کسی بات سے روک بھی دیتا تو کہتا نہیں کرنی ہی ہے, اللہ کہہ رہا ہے نہیں دیکھ سکتے کہ نہیں میں نے دیکھنا ہی ہے. تو ایک دفعہ ہمارے نبی نے فرمایا بھائی یہ تو موسیٰ کا ہمت ہی جو کہہ گئے, نہ کے باوجود بھی کہنے لگے کہ نہیں میں نے تو دیکھنا ہی ہے, ہماری تو ہمت نہ ہوتی کہ ہم کہتے نہیں میں نے دیکھنا ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ لاڈ دیا تھا, وہ اللہ سے ضدیں کر لیا کرتے تھے, کہ نہیں اللہ میں نے دیکھنا ہے بس مجھے دکھا. اچھا دیکھ تو سارا کچھ تو نہیں دکھایا, ایک تجلی زمین آسمان سے بچا کر ڈالی, چونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کو براہ راست ڈال دے تو ساتوں زمین آسمان جل کے راکھ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بچاتے ہوئے اپنی تجلی کا ایک ادنا سی جھلک دکھائی. اللہ کی کوئی چیز ادنا نہیں ہے آپس کے لحاظ سے, ایک جھلک دکھائی موسیٰ علیہ السلام پر نہیں, پہاڑ سے روشنی لوٹی ادھر, تو 40 دن موسیٰ علیہ السلام کے ہوش پڑ رہے, ہوش نہیں آیا. ہائے ہائے یہاں تو پردے ہی اٹھ گئے. سکان قاب قوسین, پتہ قاب قوسین کہتے کسے, یہ کمان ہے عرب, یہ کمان ہوتی تھی تو اس کے وہ ایک تار ہوتا تھا یہاں جس پر رکھ کر وہ تیر چلاتے تھے, یہ سمجھو اب یہ کمان کی لکڑی ہے اور یہ کمان کا ایک سرا ہے, دوسرا کمان کا یہ سرا ہے, دیکھ رہے ہو, ارے بولو. اس حصے کو عربی زبان میں کہتے ہیں قاب, یہ قاب ہے, یہ اس کو کہتے ہیں قاب, اس کو بھی کہتے ہیں قاب. تو یہ جو قاب کا سرا ہوتا ہے اس کے ساتھ تار ہوتا ہے, یہ تار جس پر تیر چلاتے ہیں. جب عرب آپس میں لڑ کے صلح کرتے تھے تو اپنا کمان ایک عرب سردار یوں لاتا تھا, دوسرا سردار اپنی کمان کو یوں لاتا تھا اور دونوں سروں کو یوں آپس میں ملا دیا جاتا تھا, یہ صلح کی نشانی ہوتی تھی کہ آپس میں مل گئے, صلح ہو گئی. تو پھر جب کسی سے تعلق محبت قرب بڑھ جاتا تھا تو وہاں یہ مثال پیش کی جاتی تھی. جیسے ہمارے ہاں ہیں بھائی وہ تو ایک جان دو قالب ہیں, ہے نا, وہ تو یک جان ہیں, وہ تو یک جان ہیں, تو ایک جان دو قالب ہیں, تو من شدم من تو شدی, من تن شدم تو جان شدی, طاقت نہ گوید باز ازی, من دیگرم تو دیگری. یہ سارا کچھ, یہ سارا کچھ ہمارا محاورہ ہے, اردو کا بھی بتایا, فارسی کا بھی دبایا. عربی زبان کا محاورہ ہے قاب قوسین, قاب قوسین, ایک کمان یہ ایک یہ, دونوں کچرے آپس میں مل گئے, یہ مل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو تو ہے نا سورہ نجم, اس میں تو یہ قول جبریل کے بارے میں, ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں, لیکن بخاری شریف کی روایت میں جو قاب قوسین وہ تو خود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے ایسے قریب ہوں جیسے قاب قوسین ہوتے ہیں, وہ بخاری کی روایت ہے. قاب قوسین یہ ہو گیا, اتنا اتصال, اتنا اتصال. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے او ادنا, نہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہوا تو وہ قرب کون اب بتا سکتا ہے. لہذا ہم اس پر ایمان لائے بغیر کسی شکل تصور کو سوچے ہوئے, جیسے ہم اللہ کے ہاتھوں پر ایمان لائے, اس کے پاؤں پر ایمان لائے, اس کی آنکھوں چہرے پر ایمان لائے, لیکن کوئی تصور بنائے بغیر. یہ جو عرش کے اوپر اللہ کے نبی کی پرواز ہوئی اس کو اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتایا, بس اتنا کہہ دیا رائے تو ربی, بس ایک روایت میں ترائی تو نور, میں نے نور دیکھا, دوسری روایت میں سریا ترائی تو ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا. کیا دیکھا, کیسے دیکھا, کیا ہوا, کیسے ہوا, اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بھی پردہ ڈالا. ہم بھی ایمان لائے, ہم کسی بھی کیفیت میں اس کو نہیں سمجھ سکتے, بغیر کسی کیفیت کو ذہن میں لائے ہوئے ہم اس پر ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے نبی کی بلندیوں کو بتایا, مقام کو بتایا, اور وہ دل جس دل پر اللہ تعالیٰ نے علم کو اتارا تھا اس دل کی صفائی کو پیش کیا کہ وہ دل ایسا پاک دل تھا کہ میرا کلام اس پہ اتر گیا, وہ کلام جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے جس کی کیفیت کوئی نہیں بتائی جا سکتی. پھر آپ اس کو الفاظ میں بولتے تھے, کلام اترتا تھا سیدھا. اچھا ایک حدیث میں آتا ہے اگر اللہ اپنے اس کلام کو اسی طرح لوح محفوظ پہ اتار دیتا جیسے حضور کے سینے پر اتارا تھا, اگر ایسے لوح محفوظ پر اتارتا, لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی زمین آسمان سے زیادہ ہے, زمین آسمان سے لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی زیادہ ہے, اگر اللہ قرآن کو لوح محفوظ پر اتارتا اپنے کلام کی شکل میں تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو میرے آپ کے نبی کا دل کیسا دل ہے کہ سارا ہی اللہ کا کلام اترا ہضم ہو گیا. ہاں اتنا ضرور ہوتا تھا کہ آپ پہ غشی طاری ہو جاتی, آنکھیں اوپر چڑھ جاتی تھی, اور ماتھے پہ پسینہ سخت سردی میں آ جاتا تھا, چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا, اتنا وحی کا بوجھ پڑتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی گواہی دی, ما کذب الفؤاد ما رآ افتمارونہ علی ما یرا. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری دنیا کے انسان بحر بر سب کا نبی بنا کر بھیجا, اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا راستہ کامل مکمل اکمل کر کے دے دیا کہ جاؤ اپنی امت کو دے کر آؤ, اور امت کے ذریعے سارے عالم تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہوا کہ ہمارے نبی آخری ہیں, تو آپ کا پیغام دنیا میں پھیلانا پہنچانا ہمارے ذمے, لوگوں کو بتانا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے حکم میں اور نبی کے طریقے میں ہے, اس کو سیکھو سیکھو سیکھو, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا بنائے گا, تمہاری آخرت بنائے گا. یہ پیغام حق لے کر جانا اللہ نے ہمارے ذمے کیا, اس ذمہ داری کی وجہ سے اللہ نے ہمارے کاموں کے اجر بڑھا دیے, ہمارے ہر ہر عمل کا اجر بڑھا, عمل 700 گنا ہوتا چلا گیا, عمل کروڑوں گنا ہوتا چلا گیا, کام دیکھو مشقت گھٹا دی اجر بڑھا دیا. یہ جو بڑے افسر ہوتے ہیں یہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, تنخواہ 1,00,000 روپیہ, 50,000 روپیہ, 2,00,000 روپیہ, پتھر توڑ رہا ہے باہر گرمی میں لک بچھا رہا ہے مزدور, وہ شام کو 100 روپیہ لے کے جاتا ہے, اور ایک 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 بڑا افسر, ایک بڑا قانون دان, ایک بڑا انجینئر, ایک بڑا سائنسدان, وہ صبح سے شام اپنے ٹھنڈے آفس میں بیٹھ کر شام کو 1,00,000 روپیہ لے کے جاتا ہے. اس کی ذمہ داری بڑی ہے، اس کی ذمہ داری چھوٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر گوش ڈالا پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو سنانے کا، پہنچانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ذمہ داری کی وجہ سے ان کے کاموں کا اجر بڑھا دیا، کام آسان کر دیا، اجر زیادہ کر دیا. روزے میں صرف روزے کو ہی لے لو، پہلی امتوں کا روزہ 24 گھنٹے کا، افطاری سے افطاری، رات کو بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتی، 24 گھنٹے کا روزہ آ چکا ہے. اور بھول کے بھی کھا لو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھول کے بھی کھاتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، آپ بھول کے سارا ہی پورا ہی ڈونگا صاف کر جاؤ تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا. کیسا اللہ نے کرم کیا. میں نے ایک دفعہ روزہ رکھا ہوں اور تینوں کا آ رہا یو آدھی کوئی نہیں، دروازے پہ دستک کوئی باہر نکلا تو وہ ایک جو پھانک سی میرے منہ میں ہی باہر نکلا، تو آدمی کہنے لگا مولوی صاحب کوئی بھول کے روزے میں کھا لے تو کیا ہوتا. میں کہ تیرا سا پیار نا، اور تو تھوڑی دیر بعد ہی دس میں آپ پہلے تو نہیں دس میں، پھر وہ مجھے باہر پھینکنی پڑی جو اندر تھی. اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر کسی روزے دار کو دیکھو وہ کھا رہا ہے اسے مت بتاؤ کہ تیرا روزہ ہے، تو اسے اللہ کھلا رہا ہے. جب وہ کھا لے پھر اسے کو یار تیرا تو روزہ تھا، کتنی چھوٹ اللہ نے دی. جتنی چھوٹ اللہ، کوئی پانی پی رہا ہو روزے کی حالت میں بھول کر مت بتاؤ کہ تیرا روزہ، پی لو، جب پی لے پھر اسے کہو یار تیرا روزہ تھا. اچھا اچھا ٹھیک ہے، کتنا اللہ نے کرم کیا کہ بیکار ماری جانا کھا کھا کے روزہ نہیں ٹوٹا، ساری 7 اپ گٹا گٹ روزہ نہیں ٹوٹا، دودھ سوڈے کا پورا جگ لے گیا روزہ نہیں ٹوٹا. کتنا اللہ نے کرم کیا، بھول کے جتنا مرضی کھا لو روزہ نہیں ٹوٹتا. پھر مجھے وہ پھاڑی باہر پھینکنی پڑی، اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ میرا وہ نفلی روزہ تھا کہ میرا روزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا احسان کیا کہ ہمارے روزے کا بھول کے کھانا ہی معاف کر دیا. وہ روزے میں بات بھی کرتے تو روزہ ٹوٹ جائے کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا، میرا روزہ ہے میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی. مریم کا قصہ، وہ تو لہذا وہ سچ بھی بولتے تھے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ جھوٹ بھی بولے تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا. خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا کوئی نہیں، خراب ہوتا ہے ٹوٹتا کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے لیے آسانیاں فرما دی، اجر بڑھا دیا نا اجر. ان کے سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ نہیں ہے، ہمارے لیے سارے گناہ معاف کرنے کا وعدہ کر دیا گیا. رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بدلے کا سارے گناہ معاف کر دیے گئے اور وہ بالکل پاک ہو گئے. اور شب قدر ہمیں دی گئی، پہلی امتوں کو نہیں دی گئی. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عید کی رات لیلۃ الجائزہ کر کے دی گئی کہ ہر روز 10 لاکھ آدمی جہنم سے اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے، اور آخری رات روزانہ جتنے نکالے تھے ان کا مجموعہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے نکالتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت بخشی ہے اس مبارک محنت کی وجہ سے کہ ان کا چونکہ ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کا پہنچانا ان کے ذمے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کا اجر اوروں سے کئی گنا کر کے زیادہ کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں سے کہہ دیا کہ اپنی دعائیں چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پہ آمین کہنا شروع کر دو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہری کھانا تو ہماری ضرورت ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا شہری کھانے والوں پر میری طرف سے رحمت اتارو، تو شہری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہے، اللہ کی برکتیں اتر رہی ہیں. اس لیے آپ نے کہا شہری کا کھانا مت چھوڑو، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، کہ شہری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اتارتا ہے، اپنی برکتوں کو اتارتا ہے. تو اللہ جل جلالہ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا کہ ان کے سارے عالم کے انسانوں تک یہ بات بتانا کہ لوگوں کامیابی اللہ اس کے رسول کے طریقوں میں ہے، آ جاؤ توبہ کر لو، مان لو، اس ترتیب زندگی پر آؤ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کی ہے. یہ آواز، یہ صدا لگانا چونکہ اللہ نے ہمارے ذمہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ بلندیاں بخش. جو پہلے نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مددیں آئیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر کروائے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے عام لوگ، اس امت کے صحابہ بھی نہیں، نبی تو آپ کی تو بات ہی الگ ہے. آپ کے آج تک اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ اپنی کرامات کو باقی رکھا. جو کام پہلے نبیوں کے لیے ہوئے اس امت کے لوگوں کے لیے ہوئے. صحابی وہ شخص ہے، صحابی ساری دنیا کے ابدال اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے شہداء، غازی، عالم فاضل صوفیاء اولیاء کرام کٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے جسم پر لگی ہوئی میل کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. صحابی وہ ہستی ہیں. ابو مسلم خولانی صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں. ان کو اسود عنسی نے آگ میں ڈالا، یمن میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار. تو اس کو ان کو بلایا کہ تم مانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہ نہیں. کہ آگ جلاؤ. جلائی گئی، اٹھا کے ڈال دیا. اور قولی اور سور اندر نظر ہی نہیں آیا کیا ہو رہا ہے. جب آگ کے شعلے مدھم ہوئے تو کیا دیکھا؟ ابو مسلم خولانی نماز کی نیت باندھ کے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، جلتی ہوئی آگ پر نماز پڑھ. سنت ابراہیم زندہ ہوئی. یہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں مدینے پہنچے تو نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں ستون کے پیچھے. حضرت عمر آئے، کہنے لگے کہاں سے ہو؟ کہا جی میں یمن کا ہوں. بھائی یمن میں ایک آدمی کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اسے آگ نے نہیں جلایا تھا، اسے جانتے ہو؟ میں ہوتا یا آپ ہوتے تو کیا جی بندہ؟ جی میں ہی ہوں، میں ہی ہوں. یہ عاجز، یہ جو کہتے ہیں نا یہ عاجز، یہ بڑے متکبر ہوتے ہیں، یہ صرف اوروں سے کہلوانا چاہتے ہیں نہیں نہیں آپ تو بڑے اچھے ہیں. اگر اس کو واقعی آپ تو عاجز سے بھی کم تر ہیں، پھر دیکھنا اس کا کیسے رنگ بدل. بھائی میں تو تو آ گیا تو میں نے واقعی سمجھ لیا. وہ کہتا جی میں ہوں، میں ہوں. کہنے لگے جی ہاں جی ہاں جانتا ہوں، اس کا نام عبداللہ ہے. ان کا نام عبداللہ ہے، یہ مشہور تھے ابو مسلم کے نام سے. جی میں جانتا ہوں ان کا نام عبداللہ ہے. اور یہ کہ اگر چپ ہو گئے، حضرت عمر کو اللہ نے فراست دی تھی تو اسے دیکھنے لگے، تو ان کو اندازہ ہو گیا جیسے اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں کہ نشست قبل اللہ، تجھے اللہ کی قسم دے تو سچ سچ بتانا تم تو نہیں ہو وہ، تم تو نہیں ہو وہ. ان کا اللہم نعم اللہم نعم، بیچ میں اللہ کا نام لے کر ہاں جی سب اللہ ہی کی توفیل ہے، میں کیا ہوں، بہرحال وہ میں ہی ہوں. تو ان کا ہاتھ پکڑا، ابوبکر کے پاس لائے. ابوبکر یہ ہے وہ شخص جس پر اللہ نے سنت ابراہیم کو زندہ کر کے دکھا دی. اللہ کا شکر ہے جس نے سمت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جن پر اللہ نے نبیوں. یہی ابو مسلم خولانی ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے سمندر کو پھاڑا. یہ 3000 کے لشکر کے ساتھ ایک پہاڑی دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور پانی طوفانی ہے، گزرنے کی شکل کوئی نہیں. تو انہوں نے 2 نفل پڑھے، پھر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، میرے مالک میرے مالک، تیرے غلام تیرے نبی کے غلام، اور تیرا ہی کام کوئی تجارت کو تو نہیں آئے، تو نے موسیٰ کی قوم کو پار لگایا، ہمیں بھی پار لگا دے. یہ کہا، دعا مانگی. پھر کہنے کہ ہاں بھائی میں اندر جا رہا ہوں، میرے پیچھے آ جاؤ، اگر کوئی نقصان ہو میں ضامن ہوں، آ جاؤ کوئی نقصان ہو میں ضامن ہوں. گھوڑے کو ڈالا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو ایسے مسخر کر دیا کہ پانی خود بخود راستہ دیتا چلا گیا اور گھوڑے آرام سے وہ طوفانی دریا پار کر گئے. ایک آدمی نے اپنا پیالہ پھینک دیا خود ہی. جب باہر نکلے کہنے کہ ہاں بھائی کسی کو کوئی نقصان ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا پیالہ بہ گیا. طوفانی پانی میں پیالہ کہیں رکے گا؟ پتھر نہیں رکتا. کہا آؤ میرے ساتھ. واپس لائے، جہاں سے گھوڑوں نے دریا پار کیا تھا پیالہ وہاں پڑا ہوا تھا. کہ یہی ہے کہ جی کا اٹھا لے، یہ اللہ کا ہے. پھر یہ تابعی، اس سے اور نیچے آ جاؤ تبا تابعی، مالک بن دینار. شروع زندگی بھی کوئی اچھی نہیں، شروع میں شراب پینے والے فوجی آدمی، شراب پینے والے، شراب پیتے پیتے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف زندگی کا رخ مڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، کیا بنایا؟ کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک جوہری کا لال گم ہو گیا. اس نے شور مچایا، ہائے ہائے میں لٹ گیا، میں لٹ گیا، میرا سب ٹوٹ گیا، میری زندگی بھر کی کمائی گئی. یہ سب سے خستہ حال بیٹھے ہوئے تھے، باقی سارے خوش پوشاک. وہ کہنے لگا مجھے تو یہ چور نظر آتا ہے میرا. تو اس میں ایک اور شخص بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے تم ٹھہرو، مجھے اس سے پوچھنے دو، جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ نوجوان ایسا ہے. ان کے پاس آئے، کہنے لگے بیٹا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو نے اس کا لال چرایا ہے. تو یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے نہیں چرایا، یا مجھ سے قسم لے لو، تلاشی لے لو، کچھ بھی نہیں کہا، صرف ایسے آسمان کو دیکھا. ہائے ہائے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی اللہ سے بڑی یاریاں تھیں، دل ہی ویران کر دیا، کچھ بھی نہیں کہا، ایک نظر یوں دیکھا، ابھی ان کی نظر واپس نہیں آئی کہ کشتی کو چاروں طرف سے مچھلیوں نے گھیرے میں لے لیا، اور ہر کشتی کے منہ میں ایک لال تھا، میں سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے منہ سے نکالا، کہنے کہ یہ جس صاحب کو گم ہوا اس کو دے دیں، میں چور نہیں ہوں، یہ کہا کشتی سے اترے اور پانی پر چلتے ہوئے پار چلے گئے. جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو شان دی تھی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اللہ نے مردے زندہ کیے، اور وہ زندہ ہوتے تھے مر جاتے تھے، باقی نہیں رہتے تھے، زندہ کیا مر گیا، پرندہ بنایا مٹی کا پھونک ڈالی وہ اڑا اور دور جا کے گر کے ختم ہو گیا، پھر مٹی ہو جاتا تھا وقتی طور پر. نواتا بن یزید نخی رحمت اللہ علیہ، یہ یمن کے ہیں، حضرت عمر کا زمانہ ہے، اور یہ نکلے ہیں جہاد کے لیے، ان کا گدھا راستے میں مر گیا، تو یہ اترے دو نفل پڑھے، اے میرے مالک تو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور میں قدم قدم پر ضرورت مند ہوں، میرا لمبا سفر ہے، میں یہ سامان اٹھا کے نہیں چل سکتا، میرے گدھے کو زندہ کر دے. یہ کہے گا چابک اٹھایا اور اس کی کمر پر زور سے مار کا قم باذن اللہ، اس یا اللہ کی اجازت کے ساتھ گدھا کان ہلاتا ہوا اچھل کے کھڑا ہو. اور نباتہ بن یزید پہلے فوت ہوئے، گدھا بعد میں مرا. امام شعبی ایک بڑے محدث گزرے شعبی، وہ کہتے ہیں میں نے اس گدھے کو کوفے کی منڈی میں فروخت ہوتے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کے ساتھ معجزات ظاہر فرمائے، اس امت کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات ظاہر فرمائے کہ کام نبیوں والا یہ امت لے کر آئی تھی. اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھر جانا، اللہ کے دین کی صدا لگانا، آواز لگانا، اس لیے اللہ نے اس امت کو وہ کچھ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، وہ ملا جو کسی کو نہیں ملا. ہواؤں نے پیغام پہنچایا ہزاروں میل دور. حضرت عمر کا واقعہ تو مشہور ہے نا، یا ساریت الجبل الجبل. ایک اور واقعہ سنا دو، ابو قرصافہ، ان کا نام ہے عرباز بن ساریہ، ان کی کنیت ہے ابو قرصافہ، یہ اسقلان میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. اسقلان کا شہر کبھی فلسطین میں تھا، اسے صلاح الدین ایوبی نے بالکل مٹا کے برابر کر دیا تھا. ابن حجر اسقلانی اسی شہر کے ہیں، بڑے مشہور آدمی. ان کے بیٹے روم کی قید میں آ گئے، تو جب نماز کا وقت ہوتا وہ شہر کی دیوار پر کھڑے ہو کر اور یوں روم کی طرف منہ کر کے کہتے، بیٹا فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو. تو ان کا بیٹا قید میں اپنے باپ کی آواز سنتا تھا. جب ظہر کا وقت ہوتا وہ کہتے، بیٹا ظہر کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو. تو اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو قید خانے میں پہنچاتا تھا. تو اللہ نے اس امت کو بڑی عزتوں سے نوازا، ہم نے خود ہی اللہ سے تعلق توڑ کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد کیا. تو میرے بھائیو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں نیت کرو ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے کی، سنانے کی. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو فضل و احسان کیا، صرف اس مبارک کام کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے بے قرار ہو کر پھرتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. تو یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، جس میں شب قدر بھی چل رہی ہے، پچھلی پہ توبہ بھی کرو. تو کچھ چار آدمی ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی بخشش نہیں کرتا، اللہ کرے اس مجمع میں کوئی بھی نہ ہو، کوئی ہو تو وہ بھی توبہ کر لے. ایک شراب کا پینے والا، وہ رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا، اس کی بخشش معلق رہتی، ہاں یہ توبہ کر لے گا ہم معاف کر دیں گے. شراب پینے والے تو کوئی کوئی ہے، یہ جو میں دوسری بات بتا رہا ہوں، یہ سو میں سو کے سو ہیں. وہ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس کی نہ شب قدر میں بخشش ہے، نہ آخری عشر میں بخشش ہے، نہ عید کی رات میں بخشش ہے، نہ عید کی نماز میں بخشش ہے. جو ماں کو رلاتا ہو، باپ کو ذلیل کرتا ہو، اس کو رمضان کی رحمت بھی نہیں مل سکتی. اور رمضان کی میرے بھائیوں بخشش میں سے بھی اسے حصہ نہیں مل سکتا. جس نے اپنے ماں باپ کو ذلیل کیا اسے اللہ دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے. یہ جرم اور یہ مصیبت یہ وبال ایسا ہے جو بالکل عام ہو چکا ہے اور یہ ایسا عذاب ہے کہ جو قیامت کو قریب لے کر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے سے جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں؟ تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کرتے ہیں تو سمجھنا پھر قیامت آ رہی ہے. جب تم دیکھو رائمنڈ منڈی کے نوجوان اپنی ماؤں کو ذلیل کرتے ہیں باپ کو دھکے دیتے ہیں تو پھر تم سمجھنا کہ اب قیامت آ رہی ہے. باپ سے کہتے ہیں تو میرے واسطے آج تک کیتا کی ہے یہ بیٹا باپ. میں نے کئی دفعہ سنا بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو میرے واسطے کیتا کی ہے یہ بیٹا کر. بدبخت تجھے کرنا تھا کہ اسے کرنا تھا؟ اس نے تجھے جنا کہ تو نے اسے جنا؟ تو ماں کے پیٹ سے نکلا یا ماں تیرے پیٹ سے نکلا؟ تو جو ماں باپ کا نام فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ ہر جرم کی سزا موت کے بعد مؤخر کر دیتا ہے لیکن ماں باپ کے نافرمان کو یہاں بھی پکڑتا ہے آگے بھی پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ اس کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے, اس کو کچھ قبول نہیں. آپ نے نعمان بن حارثہ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے تلاوت کی آواز سنی, قرآن پڑھا جا رہا. آپ نے کہا یہ کون پڑھ رہا ہے؟ کہا یہ نعمان بن حارثہ پڑھ رہے ہیں. نعمان کو مدینے چھوڑ کے آئے ہوں, وہ یہاں جنت میں تلاوت کیسے کر رہا ہے؟ کہا مدینے کی تلاوت جنت میں پہنچائی جا رہی ہے. یہ کس لیے ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ تو بتایا گیا کہ نعمان اپنی ماں کے فرما بردار ہیں, اس کے سلے میں ان کی آواز کو جنت میں پہنچایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے جہاد سے واپس کر دیا, چلے جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. ففیہ ما فجاہد, ففیہ ما فجاہد. یا رسول اللہ ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں اللہ کے راہ میں جہاد کرنے, جاؤ واپس چلے جاؤ انہیں ہنسا کے آؤ جیسے انہیں روتا چھوڑا ہے, جاؤ وہی تیرا جہاد ہے. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا. آپ نے کہا ماں زندہ ہے؟ کہا جی. مر گئی؟ خالہ زندہ ہے؟ کہا جی. کا جا اس کی خدمت کر اللہ معاف کر دے گا. ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ, ان کا انتقال ہونے لگا, کلمہ رک گیا زبان پر. بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ علقمہ کا انتقال ہو رہا ہے, کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ نے پوچھا ماں باپ زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. آپ نے پوچھا راضی ہے کہ ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے. تو آپ نے پیغام بھیجا علقمہ کی ماں کے پاس, میں آؤں کہ تو آئے گا؟ کہا جی میں آ جاتی ہوں. وہ آ گئی. آپ نے فرمایا تجھے علقمہ سے کیا شکایت؟ کہا جی اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں, بڑا تہجد گزار, بڑا پرہیزگار, بڑا روزے دار, بڑا شب بیدار, پر میرا گستاخ رہا, مجھ سے بدتمیزی کرتا تھا. بہت لوگ ہیں جو دوستوں کے ساتھ بڑے خوش مزاج, ماں باپ کے ساتھ انتہائی بدتمیز, بیوی کے ساتھ انتہائی بدتمیز, اپنی بیٹھک میں مہمان خانے میں بڑے مہمان نواز, اندر جا کر بیوی کے ساتھ انتہائی بدتمیز. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو ترازو میں اللہ تمہاری نیکی کو تولے گا وہ تمہارا بیوی بچوں سے اچھا سلوک تولے گا. آپ نے فرمایا پھر اس کو معاف کر دو. کہا جی میرا دل دکھا ہوا ہے, میں معاف نہیں کر سکتا. ہم نے کہا اچھا بلال لکڑیاں کٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو. تو ان کی ماں کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو آگ لگائیں؟ کہاں تو معاف نہیں کرے گی تو جہنم کی آگ جلائے گی. اس سے اچھا میں جلا دوں, تھوڑا عذاب ہے. کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ یہ بھی تو مجھے برداشت, یہ بھی تو مجھے برداشت. اولادیں دھکا دیتی ہیں, ماں باپ کہاں دھکا دے سکتے. دس بچوں کو ایک ماں پال لیتی ہے اور دس بچے ایک ماں کی خدمت نہیں کر سکتے. ایسا اندھیر آ گیا ہے تو ان کی کیسے قبول ہوں گی دعائیں, اور کیسے قبول ہوگی ان کی تبلیغ, کیسے قبول ہوگی ان کی نمازیں اور ان کے روزے. ان کا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں, میں معاف کرتی ہوں. ادھر انہوں نے کہا میں معاف کرتی ہوں, ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا. پھر جنازے سے واپسی پر آپ نے یہ فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت, نہ اس کی نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ حج قبول. ایک بدو نے اپنی ماں کو طواف کرایا کندھے پہ بٹھا کر, تھک گیا تو عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیوں جی میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے جو کروڑوں سانس لیے تھے اس میں سے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. ایک سانس, ہائے اس ایک سانس کا بھی ابھی حق ادا نہیں ہوا. اس لیے اللہ بڑے ناراض ہیں جو ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں, جو ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں, اللہ ان سے ناراض ہیں کہ رمضان میں بھی ان کے لیے دروازہ بند ہے. نہیں نہیں, جاؤ جاؤ, پہلے انہیں راضی کرو جن کی چھاتیوں کا دودھ پی کر آئے ہو. ظالم, آج اسی کو دھکے دیتے ہو جس کے ناخنوں سے تیرے پخانے کی بدبو مرتے دم تک نہیں نکلتی, انہی کو کہتے ہیں بکواس نہ کر, نکل جا میرے گھر سے. جس باپ نے اپنی کمر دوہری کر دی, کما کما کما, گرمی سردی کی ہواؤں نے اس کا سینہ چیر دیا, جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈالا, اپنے شباب کو تیرے بچپن میں اس نے گھول گھول کے تجھے کھلایا, باپ کی جوانی کھا کر تو جوان ہوا, آج اسی بوڑھے باپ کو اولاد کہتی بڈھا سر کھا گیا ہے. وہ قوم کیسے پنپ سکتی ہے جو ماں باپ کو ذلیل کر دے؟ اس لیے میں کہتا ہوں حکومت کو گالیاں دینا جو بڑی فضول بات ہے, الٹا گناہ بڑھانے والی بات. حکومت کا کیا قصور ہے؟ حکومت پہلے کون سے جنید بغدادی بیٹھے ہوئے تھے؟ پہلے بھی برے تھے, آج بھی برے ہیں, پر حکومت کی برائی سے ملک برباد نہیں ہوا, میری آپ کی برائی سے یہ ملک برباد ہوا ہے, ماں باپ کی نافرمانی سے یہ ملک ڈوبا ہے. سود کے کاروبار سے یہ ملک ڈوبا ہے, موسیقی کی سرطان میں یہ ملک ڈوبا ہے, عورتوں کے بے پرد پھرنے سے یہ ملک ڈوبا ہے, جوئے شراب تاش کے اڈوں سے یہ ملک ڈوبا ہے, زنا کے اڈوں سے یہ ملک ڈوبا ہے. جو اڑتا ہے حکومت کو گالیاں دینا شروع کر, جو اڑتا ہے حکومت کو, ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو, تمہارے ہی بھائی ہیں, ان کا جہنم میں جانا اس میں ہمارے لیے کون سی خوشی کی بات ہے؟ اللہ کے نبی تو اپنی امت کے چور کے لیے بیٹھ کے رو رہے تھے, چور کا ہاتھ کٹا, آپ کے آنسو جھڑیاں لگ, پھر جو پکڑ کے لایا تھا آپ نے اسے کہا آپ تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا, اس کا ہاتھ کٹوا کے اب تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. اوے ہو, کتنے دکھ سے آپ نے کہا. تو وہ کہنے لگے جی تو آپ نہ کاٹ دے, کہا میں کوئی شریعت بدل سکتا ہوں؟ تمہیں کیوں نہ سمجھ آئی تم میرے پاس لائے کیوں تھے؟ وہ تم وہیں توبہ کروا لیتے, میرے پاس کیوں لائے تھے؟ ابو مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کریں. ہم نے کہا تو نے کوئی نہیں کیا, اٹھ جا. یا رسول اللہ میں نے زنا کیا مجھے پاک کریں. نہیں تو نے کوئی نہیں کیا, اٹھ جا. جی میں نے زنا کیا مجھے پاک کریں. تو نے کوئی نہیں کیا, جو میں نے کیا ہے. تو نے کوئی نہیں کیا, جو میں نے کیا ہے. اقراری پر چادر ڈال رہے ہیں ستاری کی. پھر آپ نے کہا تو دیوانہ تو نہیں ہے؟ کہا نہیں جی. سلامت, ہوش سلامت, تو نشے میں تو نہیں؟ کہا نہیں جی. اتنی کوشش کی اس کو بچانے کی کہ یہ کہہ دے نہیں مجھے نشہ ہے, لے جاؤ لے جاؤ, کہہ دے میں پاگل ہوں, لے جاؤ. جب وہ شہید ہو گئے تو آپ نے حضال بن ثابت تھے جنہوں نے, یہ پہلے آئے ابوبکر صدیق کے پاس کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا میں کیا کروں. انہوں نے فرمایا توبہ کر لے, اللہ معاف کرے گا. پھر اندر میں حرارت تھی, عمر کے پاس آئے, مجھ سے یہ گناہ ہوا میں کیا کروں. انہوں نے بھی کہا توبہ کر لے, کوئی بات نہیں, اللہ مغفور رحیم ہے. پھر اندر کی آگ بجھ نہیں رہی. پھر گئے حضال بن ثابت کے پاس, مجھ سے زنا ہوا میں کیا کروں؟ ان کا جان حضور کو بتا دیں. ان کے کہنے پر آ گئے. تو جب وہ شہید ہو گئے تو آپ نے حضال سے فرمایا اگر تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتا تو کتنا ہی اچھا تھا, اگر تو اسے میرے پاس نہ بھیجتا تو کتنا ہی اچھا تھا. تو اگر کوئی نافرمان ہے, چاہے وہ حکمران ہے چاہے وہ ریڑی والا ہے, ہدایت کی دعا کرو, گالیاں نہ دو, ہدایت کی دعا کرو. خود ان کاموں سے توبہ کرو جنہوں نے اللہ کے نظروں سے ہمیں گرا دیا. تیسرا آدمی جس کی بخشش نہیں ہوتی وہ دل میں کینہ رکھنے والا, بغض رکھنے والا, جو اندر سے بات ہی نہ جانے دے, جو بغض اور بدلے لینے کے چکر بنائے, بدلے لینے کی تدبیریں سوچے, کینے سے دل بھرا ہوا, یہ بھی نہیں بخشا جاتا. چوتھا وہ ہے جو رشتوں کو توڑ دے, بھائی کو بھائی سے لڑا دے, باپ کو بیٹے سے لڑا دے, بیوی کو خاوند سے لڑا دے, ساس کو بہو سے لڑا دے, رشتوں اور ناتوں کو ابے آپس میں ٹکرا دے. ایسے لوگ بھی رمضان میں نہیں بخشے جاتے سوائے اس کے جب توبہ کر, توبہ کو سارا ہی معاف ہو جاتا. تو جیسے بھائی یہ سارا مجمع آج تو اللہ کے دربار میں توبہ کریں, ٹھیک ہے نا بھائی؟ توبہ کرتے ہو نا, ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ. اور اس لیے جانے جاتے جاتے اس مہینے میں اب اجتماع سر پہ آ رہا ہے, تو وہ اجتماع سے چار مہینے کے لیے چلے کے لیے جو بھائی تیار ہوں اپنے اپنی مسجدوں سے نام لکھاؤ.
مورخہ 6 نومبر 2004, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام راون شہر میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا رمضان کی عظمت اور فضیلت. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فدل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.